ایمان پر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو سالوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اپنے دور کے جید عالم حضرت سیدنا خلیل بصری علی رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں اہواز سے امیر یعنی حاکم سلیمان بن علی کا نمائندہ خصوصی حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، شہزادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حاکم نے آپ کو دربار شاہی میں طلب فرمایا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے بچوں کو پڑھائیں، حاکم نے بلایا ہے. تو حضرت سیدنا خلیل بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دکھاتے ہوئے جواب ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جب تک یہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا موجود ہے مجھے دربار شاہی کی چاکری کی کوئی حاجت نہیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کر
سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔
تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، باطنی بیماریوں کے حوالے سے ہم کسی موضوع پر مدنی پھول سننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی جو حکایت بیان ہوئی، اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہم نے دیکھا کہ ارباب اقتدار ہوں، مالدار ہوں، ان سے عموماً دور رہنے کی ان کی سوچ ہوا کرتی تھی، کیونکہ یہ ایک بڑا عجیب و غریب موضوع ہے، میٹر ہے، کہ جب کسی مالدار سے کوئی تعلق ہوتا ہے نا، تو اب ظاہر ہے اس کو راضی رکھنا ہے، تو اس کی چاپلوسی کی جاتی ہے، خوش آمدیں کی جاتی ہیں، اور پھر بندہ بہت سارے گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو چاپلوسی ہے، جس کو خوش آمد بھی کہا جاتا ہے، یہ تملق، اسے علماء نے لکھا ہے، اس کی تعریف یہ لکھی ہے کہ اپنے سے بلند رتبہ شخصیت یا صاحب منصب کے سامنے محض مفاد حاصل کرنے کے لیے عاجزی و انکساری کرنا یا اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یہ تملق یعنی چاپلوسی کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کفار سے میل جول، ان کی خاطر دین میں مداہنت، اور اہل باطل کے ساتھ تملق و چاپلوسی، اور ان کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا، اور اظہار حق سے باز رہنا، یہ شان منافق اور حرام ہے۔ اسی کو منافقین کا فساد فرمایا گیا۔ تو آج کل یہ انداز بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جہاں گئے وہیں کے ہو گئے، جس جگہ گئے اس جگہ کے ہو گئے، اور اس کی اسلام میں ممانعت ہے، کیونکہ ظاہر و باطن کا یکساں نہ ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی مذمت بیان ہوئی، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی غنی یعنی مالدار کے لیے عاجزی اختیار کی اور اپنے آپ کو اس کی تعظیم و مال و دولت کے لیے بچھا دیا، تو ایسے شخص کی غیرت کے تین حصے اور اس کے دین کا ایک حصہ جاتا رہا۔ منع ہے، اس چیز کی ممانعت ہے کہ مالدار کی مالداری، صاحب اقتدار کا اقتدار، یہ بسا اوقات انسان کو بچھا دیتا ہے، جھوٹی تعریفیں کرتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے، آگے پیچھے گھومتا ہے، اور یہ ایک مذموم یعنی چاپلوسی، خوش آمد کرنا، یہ ایک مذموم، مہلک اور غیر اخلاقی فعل ہے۔ بسا اوقات چاپلوسی اور خوش آمد ہلاکت میں ڈالنے والے دیگر کئی گناہ جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے، جو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ البتہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر خوشامد کی ضرورت پیش آئے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد اور طالب علم اسلامی بھائیوں کی خوشامد کرے تاکہ ان سے علمی طور پر مستفید ہو سکے۔ ایسی خوشامد و چاپلوسی شرع میں ممنوع نہیں۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشامد کرنا مومن کے اخلاق میں سے نہیں، مگر علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں علم حاصل کرنے کے لیے کون کرتا ہے؟ یہاں تو مطلب اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں سیٹھ صاحب کے یہاں بچوں کو پڑھانا ہے تو ظاہر ہے بڑھ بڑھ کر آگے جائیں گے، اور مطلب اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیسا ہے، ارے کیا بتاؤں یار، بڑے فرما بردار بچے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں میری، اور گھر جاتا ہوں تو بس وہ بس جاتا ہوں تو پانی، تو چائے، تو شربت، تو یہ انداز ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، کوئی اندر آ کر آپ کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں اور غور کریں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ یا آپ کو پڑھانے کے لیے تو رکھا ہے، آپ پڑھانے جاتے ہیں، بھلے قرآن پاک کے نام پر جاتے ہوں، دین کی تعلیم کے نام پر جاتے ہوں، وہ انہوں نے تو آپ کو باہر جو گیریج ہوتا ہے نا، اس میں کرسی لگا کے بٹھا کے رکھا ہوا ہے، اپنے خصوصی گھر میں، خصوصی ڈرائنگ روم میں تو آپ کو دروازہ کھول کر بھی نہیں دکھایا ہے۔ اور ایسا عالم ہوتا ہے بسا اوقات کہ قاری صاحب پڑھانے بیٹھے ہیں، گئے اور اندر سے آتے، قاری صاحب انتظار، مولانا صاحب انتظار کرنا، بچے ذرا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، بچے ذرا فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ چونکہ نوٹ ملنے ہم کو، اور اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جناب وہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، میں بیٹھا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، ارے مولانا اتنی دیر ہو گئی۔ یعنی اگر کمپیریزن کیا جاتا ہے، واقعی بہت بڑا ایک ظلم ہے، ستم ہے، زیادتی ہے کہ اگر ہمارے بچے کو کوئی انگلش پڑھانے آتا ہے، کوئی دنیاوی سبجیکٹ پڑھانے آتا ہے، ہزاروں ہزار روپے اس کو ٹیوشن کی فیس دی جاتی ہے، اور کسی نے ہمارا ذہن بنایا کہ ہمارے بچے کو قرآن بھی پڑھنا آنا چاہیے، تو 500 روپے ٹکا کر اس مولانا کو مطلب ہم اپنے آپ بلاتے ہیں۔ مہنگائی ہوئی، آپ کے جو 5000 روپے لیتا تھا اس نے کہا 8000 سے کم نہیں لوں گا، یس سر، فوراً لفافہ دیا جاتا ہے، اور مولانا نے اگر 500 کے 800 کرنے کا، مولانا اتنا ایسا کرتے ہو؟ تو سوچیں، غور کریں، دینے والے بھی غور کریں اور لینے والے بھی غور کریں کہ اگر اس طرح کا انداز ہے تو یہ کیا ہے کہ جناب میرا نام ہو جائے گا کہ میں جناب فلاں ایم این اے کے یہاں پڑھاتا ہوں، میں فلاں ایم این اے سے میرے تعلقات ہیں۔ ایک عام طور عام شخص بھی غور کرے کہ اگر میں کسی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں، میں کسی کی آؤ بھگت کر رہا ہوں، اس کی ماں بیمار ہوئی تو جناب اس کے لیے تیمارداریاں کا انتظام میری، ارے اپنی ماں بیمار ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے کوئی خیر خبر کی بات نہیں ہے، بہنیں بیمار پڑی ہیں، اس کی خیر خبر ہے نہیں، اور پورے جگ میں یہ منہ بولے بھائی بنے ہوئے ہیں، کیوں یہ جناب اس کو منہ بولی ماں بنایا ہوا ہے، کیوں؟ ارے آپ کی سگی ماں بیمار ہے، اس کی تو خیر خبر لے لیں، سگی بہن بیمار ہے، اس کی تو خیر خبر لے لیں، پورے پڑوس میں آپ سب کے ہمدرد ہیں، اور آپ کے جو رشتہ دار آزمائش میں مبتلا ہیں ان کی ہمدردی آپ کو نہیں آتی ہے، کیا وجہ؟ کہ یہاں کریں گے تو ذرا میرا نام ہو جائے گا، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، لوگوں میں شہرت ہو جائے گی کہ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے اس کی یار، اپنے گھر بار کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے کاروبار کو نہیں دیکھتا ہے، اور اس نے اسی طرح سے کیا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کی بڑی مذمت بیان ہوئی، اور ہمارے اسلاف کا انداز دیکھا ہم نے کہ یہ ایسے ارباب اقتدار، ایسوں سے یہ دور رہا کرتے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا دکھا دیا، حاکم نے بلایا کہ میرے بچوں کو پڑھانے، تو ٹکڑا دکھایا کہ جب تک میرے پاس یہ ٹکڑا ہے مجھے حاکم کی حاجت نہیں ہے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔ اور پھر اگر ہمارا اگر پیغام آ جائے کہ بھائی صدر صاحب نے، وزیر اعظم نے بلایا ہے، کیا انداز ہوگا؟ بہترین لباس نہیں ہے، کرائے پہ لے لیں گے، کسی سے مانگ لیں گے، یار وہاں جانا ہے ذرا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، اور عمدہ لباس پہنے، کشاں کشاں اسمبلی ہال کے روبرو پہنچ کر سب سے پہلے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، نہ جانے کب بلا لیا جائے، 10 بجے بلائے 6 بجے ہی پہنچ جائیں گے، کہ 6 بجے سے لائن میں لگ جائیں گے, پہلا نمبر میرا ہے, آگے میں ہی بیٹھا ہوں, جب فوٹو سیشن ہو, جب کیمرہ چلے تو سب سے پہلے میری تصویر آئے, کہ او ہو صدر کے سامنے بیٹھ کے بیان سن رہے تھے, فلاں وزیر کے سامنے یوں ہاتھ ملایا تھا, او ہو ہو ہمارے والد صاحب نے, ہمارے دادا نے, پتہ نہیں کتنے خاندانوں کی تصویریں گھروں میں لگا کر رکھتے ہیں کہ جناب یہ فلاں 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 دور میں ہمارے دادا یوں یوں تھے, اور جناب یہ فلاں وزیر سے ملے تھے, فلاں صدر سے ملے تھے. کیوں, کیا ہوتا ہے یہ؟ تو یاد رکھیے کہ اہم دینی مفاد کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر ان کے پاس جانا پڑ جائے تو اور بات ہے, جو مجبور ہیں وہ معذور ہیں, لیکن ایسے موقع پر بھی ظاہر ہے علماء سے ہی رہنمائی لینی پڑے گی کہ ہمیں جانا ہے تو ہم جائیں یا نہ جائیں. اس طرح کی کیفیت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری بڑی عجیب و غریب عالم ہے, اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, یقین مانے بہت مزہ آیا یہ کال پڑھ کر. لکھا گیا کہ فقرا میں وہ شخص بہت برا ہے جو امیروں کے دروازے پر جائے, فقرا میں وہ شخص بہت برا ہے جو امیروں کے دروازے پر جائے, اور عمرہ میں امیروں میں وہ شخص بڑا اچھا ہے جو فقیروں کے در پر جائے. تو ہم اپنی کیفیت پر غور کریں کہ ہمارا جو جانا ہے, ہمارا جو اس کو ملنا ہے, اس سے ہمارا مقصد کیا. تو بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ یہ کیفیات ہوتی ہیں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہم نے سنا کہ جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کی غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے اس کا 2/3 دین جاتا رہا, اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ مال دنیا کے لیے تواضع روبہ خدا یعنی اللہ عز و جل کی خاطر تواضع کرنا نہیں, لہذا یہ حرام ہوئی. اس کی وضاحت فرمائیے. تو ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے, اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب بھی لکھے گئے. چنانچہ یہ چاپلوسی کا مرض انسان کو کیوں پیدا ہوتا ہے, اس کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ جب انسان کی طبیعت آرام پسند ہو جائے, یعنی وہ خوشامد اور چاپلوسی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی آؤ بھگت کروں گا, اس کی چاپلوسی کروں گا تو ذرا مجھے مال مل جائے گا, مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا, مجھے کوئی شہرت مل جائے گی, تو یوں وہ شارٹ کٹ میں ہی سمجھ لو کہ فوراً آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو وہ شخص جو آرام پسند ہو جائے, محنت کی عادت یکسر ختم ہو جائے, تو بندہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے چاپلوسی کی سیڑھی استعمال کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص مالدار بھی ہے اور ہمیں مالدار بننا ہے تو غور تو کریں, سوچے تو صحیح, مالدار بننے کے لیے اس نے بھی تو کوششیں کی تھی نا. اسی کی واقعہ سناتے ہیں کہ یار یہ تو فٹ پاتھ پر ریڈی مطلب کیبل لگاتا تھا, آخر اس نے دکان کی تھی, دکان کے بعد اور دکانیں ہوئی, پھر مارکیٹ بنی, تو آج یہ بہت بڑا سیٹ بن گیا, اور جناب اس نے اسی طرح سے جو منصب شہرت حاصل کی تو اس نے بڑی کوششیں کی. اور ہم ہیں کہ ہم کو ایسا منصب, ایسی شہرت, ایسی دولت چاہیے, لیکن ہے یہی کہ راتوں رات کوئی بانڈ لگ جائے اور ہم صبح اٹھیں تو کروڑ پتی ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے انسان کوشش تو کرے نا, کوشش تو کرے. ایک کتاب میں پڑھا تھا, ایک شخص ایک دور میں لوگ اپنے جسموں پر مختلف جانوروں کی, درندوں کی, اسی کی تصاویر بنواتے تھے. اب بھی بعض اوقات یہ لوگ کرتے ہیں اور منع لکھا ہے اس کو. تو ایک شخص کو شوق ہوا کہ میں بھی اپنے بازو پر ایک شیر کی تصویر بنواؤں. چنانچہ وہ پہنچا جو گودتے ہیں, اور اس کو کہا کہ میں ایک شیر کی تصویر بنوانا چاہتا ہوں اپنے بازو پر. رقم وغیرہ طے ہو گئی, اس کو بٹھا لیا گیا. اب جیسے ہی بٹھا کر اس نے اپنی سامان اٹھایا, سوئیاں وغیرہ, اور اس نے اس کو گودنا شروع کیا. اب جیسے ہی سوئی لگی نا تو اس کی چیخ نکلی, او کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہا شیر کی دم بنا رہا ہوں. کہ لگا مجھے دم کی عادت نہیں ہے بھائی, میرا شیر بغیر دم کے صحیح ہے, شیر دم نہیں بناؤ. اچھا پھر جناب اس نے گودنا شروع کیا. اب جیسے سوئی ماری تو پھر آواز نکلی, او کیا بنا رہے ہو؟ کہہ رہے شیر کا کان بنا رہا ہوں. او بھائی کان کا کیا کرنا ہے مجھے, شیر بغیر کان کے چلے گا؟ پھر جناب کان بھی چھوڑ دیا اس نے. پھر اس نے گودنا شروع کیا, پھر سوئی لگائی تو پھر آواز نکلی, او اب کیا بنا رہے ہو؟ کہہ رہے شیر کی ناک بنا رہا ہوں. او بھائی میرا شیر کو سانس تھوڑی لے گا, بغیر ناک کے چلا. تو اس نے سامان رکھ دیا. اس نے بھائی جب آپ نے دم نہیں بنوانی, جب آپ نے کان نہیں بنوانا اور ناک نہیں بنوانی تو یہ شیر بنانے سے ہی باز رہے. مطلب کیا کہ اگر آپ کو یہ کام کروانا ہے اور وہ چیز حاصل کرنی ہے جو لوگوں کو دیکھیے, تو جس طرح انہوں نے اس تکلیف کو سہا تھا آپ کو بھی تو تکلیف سہنی پڑے گی. تو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی آپ کو مقام حاصل کرنا ہے, کوئی بات حاصل کرنی ہے تو کوشش کیا ہے اس میں, بیٹھے بیٹھے سارا ہو جائے. اب کوئی بڑی عمر کا شخص کہتے واقعی میں نے قرآن نہیں پڑھا, ہو ہو واقعی بہت زندگی گزر گئی, میری نماز بھی درست نہیں ہے. اچھا میں نے تو اتنے حج کیا, حج کا معاملہ بھی میں نے تو نہیں سیکھا تھا, علم دین میں نے اتنی زکاتیں دی, زکات کا معاملہ بھی نہیں سیکھا. اب یہ سارے معاملات اگر کسی نے احساس دلا دیا تو کیا اب فارغ ہو گئے؟ کوشش تو کرنی پڑے گی نا. اگر آج 50 سال کی عمر میں بھی کسی نے احساس دلایا کہ حضور آپ نے جو بچپن سے قرآن پڑھا درست نہیں پڑھا, آئیے دعوت اسلامی والے اب بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں, آپ کو اب بھی قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ اس میں اپنا ذہن تو بنائیں, آپ کوشش تو کریں گے نا. کوشش نہ کریں اور کہیں کہ نہیں جناب ایسے ہی سب کچھ ہو جائے گا تو یہ درست نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کو مقام حاصل کرنا ہے تو کوشش کرنی پڑے گی. دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے, اگر ذاتی مفادات کے حصول کے لیے چاپلوسیاں کرتے رہیں گے, سیڑھیاں بناتے رہیں گے تو یہ درست نہیں ہے. اس کا علاج یہی لکھا گیا کہ بندہ خود کو محنت کا عادی بنائے تاکہ چاپلوسی کی بجائے اس کی محنت کو کامیابی کی سند سمجھا جائے. پھر دوسری بات تملق, یعنی یہی چاپلوسی کا ایک سبب شہرت کی طلب ہے, لہذا بندہ طلب شہرت کے نقصانات کو ملحوظ رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں مقبول ہو جاؤں. دنیا اگر مجھے سخی کہتی ہے اور رب کی بارگاہ میں میں سخی نہیں ہوں, میری دنیا مجھے نمازی سمجھتی ہے, میں رب کی بارگاہ میں نمازی نہیں ہوں, کیونکہ اندر کا جو حال ہے نا یہ رب جانتا ہے. میں نماز کیوں پڑھتا ہوں, میں اکثر سال حج پہ کیوں جا رہا ہوں, میں رمضان شریف کا عمرے میں کیوں میرے جانے کی ذہن ہے, میں جو اپنی دکان پر لائنیں لگوا کر جو جناب زکوٰۃ خیرات تقسیم کر رہا ہوں, یا جناب کوئی ایسا واقعہ ہوا اور جناب میں نے لوگوں کو بڑی امداد پیش کی اور بڑا میں نے تعلق قائم کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کوئی نئی سوسائٹی بنی تھی, میں نے مسجد بنوا دی اور اس مسجد کا نام بھی اپنی والدہ اپنے والد صاحب کے نام پر رکھا, کیوں رکھا؟ اگر اچھی نیت ہے مرحبا مرحبا, اگر نہیں ہے اور صرف شہرت چاہیے تھی, صرف نام چاہیے تھا, تو علماء ڈراتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو پکارا جائے گا کہ اے ریاکار, اے دھوکے باز, جا اس سے جا کر اجر لے جس کو دکھانے کے لیے تو نے کام کیا تھا. تو اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرمائے اور ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر تیسری بات جو اس کا سبب بنتا ہے وہ کیا کہ بعض افراد کی طبیعت فسادی ہوتی ہے, لہذا وہ اپنی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تملق یعنی چاپلوسی کی رائے اختیار کرتے ہیں, اور جب ان کے اس برے فعل کی نشاندہی کی جائے تو اسے یہ لوگ اصلاح کا نام دیتے ہیں. اس کا علاج یہ کہ بندہ اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوال کرے کہ اللہ عز و جل شر و فساد پھیلانے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے, کہیں یہ شرنگیزی اور فسادی طبیعت کے سبب میں رحمت الہی سے محروم نہ کر دیا جاؤں. یعنی چاپلوسی کسی کی یوں کی کہ تاکہ دوسرے جو ہے وہ اس کے سبب جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جائیں, آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے, تو یہ بھی میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں درست نہیں ہے. نمبر چار، بعض اوقات صاحب منصب حضرات کی ہم نشینی بھی اس مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہے کہ یار اس کو بڑی پوسٹ ہے. جیسے اگر کسی کے اگر علاقے کے ایس ایچ او سے تعلقات ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک دم کلف بڑھ جاتا ہے. پولیس میں تعلقات ہیں، کوئی ایسی ایجنسی سے تعلقات ہیں، یہ جناب عہدے دار سرکاری جو عہدے دار ہیں ان سے بڑے تعلقات، ایک فون کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ پھر اس صحبت کو اختیار کرنے میں چاپلوسیاں کرتا ہے. اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا انداز، میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں بہت ہی احتیاط والا ہوتا تھا. چنانچہ منقول ہے کہ حضرت علامہ عبد الوہاب شاہرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مکتوب آپ کے ایک رفیق شیخ عبد القادر شاذلی کے پاس حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، جو اس شخص کے جواب میں لکھا تھا جس نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لیے چلنے کی درخواست لکھی تھی کہ آپ چلیے بادشاہ سے میرے حق میں سفارش کیجیے. اس مکتوب کے جواب میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا تھا، میرے بھائی الحمدللہ عز و جل میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 75 مرتبہ بیداری کی حالت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا ہوں. اگر مجھے بادشاہ و عمرا کے پاس جانے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محرومی کا خوف نہ ہوتا تو ضرور قلعے میں جاتا اور بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا. میں ایک خادم حدیث ہوں، جن حدیثوں کو محدثین نے اپنی تحقیق میں ضعیف کہا ہے ان کی تصحیح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محتاج ہوں، اور بلا شبہ اس کا نفع تمہارے ذاتی نفعے پہ ترجیح رکھتا ہے. مجھے نعمت ملی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سفارش کے لیے مجھے بادشاہ کے پاس عمرا کے پاس جانا پڑے گا، اس سعادت سے میں محروم ہو جاؤں. تو یہ روحانیت کا ان کو عظیم نقصان کا خدشہ تھا. اس ضمن میں ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیے جس میں حاکم یعنی گورنر کے پاس جانے کے سبب روحانیت کو سخت نقصان پہنچنے کا واضح بیان ہے. چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شاہرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن ترین مداح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نعت خواں کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جاگتے میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی. جب وہ صبح کے وقت روزہ اطہر پر حاضر ہوتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر انور میں سے ان سے کلام فرمایا. یہ نعت خوان اپنے اسی مقام پر فائز رہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ شہر کے حاکم کے پاس اس کی سفارش کریں. اب رحمت اللہ تعالی علیہ حاکم کے پاس پہنچے اور سفارش کی. اس حاکم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی مسند پہ بٹھایا. تب سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر یہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا پیش کرتے رہے مگر زیارت نہ ہوئی. ایک مرتبہ ایک شعر عرض کیا تو دور سے زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں. حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں ان بزرگ کے متعلق خبر نہ ملی کہ ان کو شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ ذاتی مفاد کی خاطر ارباب اقتدار کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، کبھی کسی وزیر یا صدر وغیرہ کے موقع ملے تو اڑتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، صدر تمغہ پہنا دے یا ہاتھ ملا لے تو اس کی تصویر آویزہ کرتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے اور اس کو بہت بڑا اعزاز تصور کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان حکایات میں بہت کچھ درس عبرت ہے کہ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں، تو یہ بزرگوں سے نسبت، اللہ والوں سے نسبت، یہ اس میں عافیت ہے، اس میں عافیت ہے۔ اور ہم نے سنا کہ یہ جو ہم نشینی کی جو خواہش ہوتی ہے تو یہ بھی اس کو مہلک مرض کہا گیا، کہ ایسے صاحب منصب حضرات کی جو صحبت کی جو ایک بیماری ہے، اگر یہ پیدا ہو جائے تو اس سے بھی یہ چاپلوسی کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بقدر ضرورت ہی صاحب منصب افراد سے تعلق رکھے اور بے جا معاملات سے، ملاقات سے پرہیز کرے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جو نارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر وقت انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، کبھی خود بھی شوق ہوتا ہے کہ یار میں بھی تو اس گیدرنگ میں کچھ ملا ہوں۔ اب وہ جب بھی جاؤ ہزاروں روپے خرچ کر دیں تو جناب پھر انسان کہیں سے چوریاں کرنا شروع کرتا ہے، اپنا معاملہ پورا نہیں ہوتا تو ڈکیتیاں کرنا شروع کرتا ہے کہ یار میں اپنی گیدرنگ میں اپنا بھی تو اسٹیٹس بناؤں۔ تو اپنی گیدرنگ دیکھیں، دعوت اسلامی والوں کو دیکھ لیں کہ اللہ کی رحمت ہے، ان کو تو ایک ایسا ایک مدنی ماحول اور ایسے پیارے پیارے امیر علیہ سنت ملے کہ ان کی سوچ دیکھیں کہ دعوت اسلامی میں مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں، لیکن سب کو یہ سفید لباس پہننے کی ترغیب دلا دی۔ اب کوئی 5,000 والا سوٹ پہنے یا 1,000 والا سوٹ پہنے، دکھنے میں سب ایک ہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک ہی سوٹ پہنا ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ وہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو بہت ہی قیمتی گھڑی انہوں نے پہن رکھی تھی، بہت قیمتی گھڑی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی اچھی گھڑی ہو نا تو اس کی آستین بھی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اگر آستین بڑی ہو تو وہ کچھ حساب کتاب بناتا ہے کہ ذرا اوپر دکھے تو صحیح کہ اتنی بڑی گھڑی پہنی ہے میں نے، پوچھے تھے ارے واہ بھائی کتنے کی لی۔ اب یہ سارا اندر کا معاملہ ہے، ہم کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے یار یہ دیکھو دکھا رہا ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں گے یار یہ کیوں ایسا ہے۔ جیسے اگر کسی کی جان بن جاتی ہے تو کٹ شٹ نکلتے تو وہ ٹائٹ کپڑے پہنتا ہے، گریبان کھولتا ہے تاکہ دیکھے او ہو واہ بھائی آج تو بڑی آج کل تو ورزش ہو رہی ہیں، یہ سب کیوں ہے۔ تو وہ گھڑی پہنی ہوئی تھی انہوں نے بڑی خوبصورت سی، تو امیر علیہ سنت کے پاس لائن میں لگ کر بہرحال ملاقات کے لیے آئے، تو ملاقات کے لیے آئے تو گھڑی ظاہر ہے جب ہاتھ کوئی ملاتا ہے تو گھڑی تو نظر آئے گی، تو بڑی چمک دمک تھی اس گھڑی میں۔ تو باپا نے ان سے پوچھا کہ بہت قیمتی گھڑی ہے، تو کہا کہ ہاں اچھا کتنے کی ہے، تو کہا کہ تقریباً 25,000 روپے کی، یوں اندازن بتا رہا ہوں اس طرح سے کوئی اچھی قیمت بتائیے۔ اچھا اپنی گھڑی دکھائی، وہ کالی کلر کی جو لائٹ، کوئی لائٹ ہے اس میں، وہ 25,000 والی گھڑی جو تھی نا اس سے مجھے لائٹ ہے اس میں، کہا نہیں میری یہ 200 والی گھڑی اس میں لائٹ بھی ہے۔ اتنا سمجھانے کے لیے اپنی گھڑی دکھائی اس میں لائٹ بھی جلتی ہے، تو وہ 200 روپے کی تقریباً اس طرح کی کم قیمت کی ہوتی ہے۔ تو باپا نے یہ ذہن بھی دیا، تو یہ الحمدللہ سوچ بنانے کے لیے کہ اگر اس طرح کا بسا اوقات انداز اختیار کیا جاتا ہے صرف دکھانے کے لیے کرنے کے لیے، تو پھر اس میں انسان بہت سارے، مطلب وہی بات ہے کہ روحانیت کا بڑا اس میں قتل عام ہوتا ہے، بہت قتل عام ہوتا ہے کہ بالکل مار دھاڑ فساد ہوتا ہے اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اگر یہی چاپلوسی کرنے والا چند ایک کے ساتھ اس کا شہرت ہو جاتی ہے، معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر جہاں تک امیروں سے تعلق ہے وہی ان کے قصیدے گانا، ان کے آگے پیچھے گھومنا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ریاست نان پارا یو پی ہند کے نواب کی مدہ میں شعرا نے قصائد لکھے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت بھی اس دور کے بڑے ماہر اور عظیم شعرا میں سے تھے، تو آپ سے بھی لوگوں نے عرض کی کہ حضور نواب صاحب کے لیے فلاں 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 ان لوگوں نے قصیدے لکھے ہیں، آپ بھی ان کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ تو نہ لکھا، البتہ اس گزارش کے جواب میں ایک نعت لکھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور مقطع یعنی آخری شعر میں نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ نہ لکھنے اور اس کے جواب میں نعت رسول مقبول لکھنے کی بہت ہی نفیس اور عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی وجہ یوں بیان کی کہ کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس شعر میں یوں فرمایا کہ اے رضا، میں اور دولت مند دنیا کے نوابوں حکمرانوں کی تعریف اور خوشامد کروں؟ نہیں نہیں، اس بلا یعنی مالداروں کی خوشامد نما آفت و بلا میں تو بس میری بلا ہی پڑے، یعنی مجھ سے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بس میں تو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار کا بھکاری ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جدھر مال دیکھا ادھر لڑک گئے، یہ نہیں۔ تو ہم اپنے معاملات پر غور کریں کہ میرا اگر کسی سے کوئی تعلق ہے، میرا کوئی رشتہ ہے، میرا کوئی معاملہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر یہ جو امراض پیدا ہوتے ہیں اس کی بہت ساری نحوستیں، بہت ساری نحوستیں۔ ایک یہ بھی کہ اس کے سبب، یعنی اگر چاپلوسی کا مرض پیدا ہو تو اس کے سبب دوسروں کو اذیت دینے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے اسی تملق یعنی چاپلوسی کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بس کسی طرح اس شخص کو میں نقصان پہنچا دوں، اس شخص کو میں نیچا دکھا دوں، اس کے لیے وہ کسی کی خوشامدیں کر کے اس کے اوپر کوئی جھوٹا کیس کرانا ہو یا اس کو کسی مالدار کے ذریعے دبانا ہو، اس طرح سے اس کو اذیت دینا ہو، تو یہ بھی ایک برا مرض ہے۔ اور یہ اس کا علاج یہ فرمایا گیا کہ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ بیدار کریں، خیر خواہی کا جذبہ بیدار کریں، اور آخرت کے مواخذے کو پیش نظر رکھے کہ اگر میں کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کروں گا تو یاد رکھیے کہ عزت و ذلت کا معاملہ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، میرے چاہنے سے کسی کی عزت بڑھنی جائے گی، میرے چاہنے سے کسی کی عزت گھٹنی جائے گی۔ اس کو عزت دی کس نے؟ اللہ نے۔ اس کو شہرت دی کس نے؟ اللہ نے۔ اس کو مال دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اب میں اپنے تعلقات استعمال کر کے، میں اپنی سورسز استعمال کر کے اس کو میں گھٹا دوں، یہ ممکن نہیں۔ اور بسا اوقات ایسا جب مرض پیدا ہوتا ہے تو انسان بہت سی نیکیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور ذہن بنا لیتا ہے یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، یہ تو چھوٹی نیکی ہے، اس طرح سے مدد ہوتی تھی وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مرحومہ پھوپھی جان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیسی ہیں، تو کہا خیریت سے ہوں، اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملا، حتیٰ کہ اس مالیدے کا ثواب بھی ملا جو میں نے ایک دن غریب کو کھلایا تھا۔ یعنی یہ مقصد بتانے کا، سمجھانے کا یہ کہ انسان جو نیکی کرے گا اس کو دنیا اور آخرت میں اجر ملے گا، راحت ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی ذرہ برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں فرماتا، بظاہر کیسی ہی معمولی چیز ہو اسے راہ خدا عز و جل میں پیش کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک مدنی پھول ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سائل کو انگور کا ایک دانہ عطا فرمایا، انگور کا ایک دانہ، تو کسی دیکھنے والے نے تعجب کا اظہار کیا، فرمایا کہ اس انگور میں تو کئی ذرے نکل سکتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، تو جب ایک ذرہ بر نیکی کرے گا اسے پائے گا، رب تعالی نے تو یہ فرمایا ہے۔ تو اس انگور میں تو کئی ذرے نکل سکتے ہیں. تو مطلب سمجھانے کا یہ کہ انسان کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے اور اسی طرح کسی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی دل آزاری, کسی کو نیچا دکھانا, کسی کے لیے اس طرح کی کوششیں کرنا, یہ ہماری آخرت کو برباد کر دے. اور بالخصوص ان باطنی امراض کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین مدنی پھول ہے وہ یہ کہ ان گناہوں کے سبب بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کا اس مرض کو جانیں, اس کے علاج کی کوششیں کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایمان پر